الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ 170ویں حدیث پڑھ لی تھی روضۃ الطالبین کے اعتبار سے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار بے شک خاتمے پر ہے. ٹھیک، آج ہم 118ویں حدیث پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 209 کے اوپر. 209 حدیث نمبر 118. ٹھیک، تو اس کی ٹائٹل بنائی ہے انہوں نے کہ قبر جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا ہے. اور الفاظ حدیث اس طرح سے ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، کہ بے شک قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے اصل میں، جس کے یہ چند الفاظ خالی یہاں پہ نقل کیے ہیں. تو لمبی حدیث جو ہے وہ ہم ایک دوسری کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، کہ جس میں حضرت جس میں اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں موت یاد ہوتی تو تم نہ ہنستے، بس موت کو خوب یاد کیا کرو. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایسا موقع تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کا ہنسنا اس وقت مناسب نہیں لگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت روتے رہتے تھے یا ہر وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی سٹرن فیس بنا کر کے رکھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام میں بھی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، حتیٰ کہ لطیفے بھی ایک دوسرے کو سنائے جاتے تھے، اشعار بھی ایک دوسرے کو سنائے جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود بھی کچھ ایسی حدیثیں مروی ہیں کہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لطیف بات کری ہے، لوگوں کو باقاعدہ ہنسایا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہنسنا جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر منع نہیں ہے، البتہ زور سے ہنسنا، قہقہ لگانا، یہ ڈیفینیٹلی منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر موقع ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنا اچھا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر تمہیں یاد موت یاد ہوتی تو تم نہیں ہنستے، بس موت کو تم خوب یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر روز یہ کہتی ہے کہ میں دوری کا گھر ہوں. اس حدیث کے جو عربی ہے نا، وہ روضۃ الطالبین میں آگے لکھی ہوئی بھی ہے تخریج کر کے. ٹھیک ہے، تو عربی کافی لمبی ہو جائے گی تو اس وجہ سے ہم اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں. تو قبر روز کہتی ہے کہ میں دوری کا گھر ہوں، میں وحدت کا گھر ہوں، یعنی میرے اندر جو بھی آتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی دو لوگ مل کر کے میرے اندر نہیں آتے، یا پورا خاندان میرے اندر نہیں آتا کہ ساتھ جو ہے وہ مل جل کر کے ان کا ساتھ سارا معاملہ ہو، بلکہ ہر بندے کا حساب قبر کے اندر اکیلے ہوتا ہے. تو میں وحدت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، کیونکہ قبر جو ہے وہ عمومی طور پر مٹی میں ہی انسان کی بنتی ہے. میں کیڑوں کا گھر ہوں، کیونکہ مٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے رکھے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، کہیں یعنی ہر جگہ کی مٹی کے اندر کیڑے ہیں، حتیٰ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنگل اور جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس میں کیڑے ہوتے ہوں گے، لیکن ریت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی کیڑے نہیں ہوتے ہوں گے. تو میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. جب نیک آدمی دفن کیا جاتا ہے تو خبر کہتی ہے مرحبا، کہ تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے محبوب ہے، آج تیرا معاملہ میرے سپرد کیا گیا ہے، تو عنقریب مجھے دیکھ لے گا. یعنی جب نیک آدمی دفن کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہوتا ہے، تو باقاعدہ قبر جو ہے نا وہ اس وقت پکار کر کے اس آدمی کو کہتی ہے کہ مرحبا، یعنی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ویلکم. تو تو مجھے محبوب تھا، یعنی قبر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرے اندر آنے والا ہے، اس کی قبر کو معلوم تھا اس بات کا، تو آج تمہیں میرے سپرد کیا گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا، تو تم مجھے عنقریب دیکھ لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہوں۔ پھر فرمایا کہ جہاں جہاں تک نظر دوڑتی ہے اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب کافر یا گناہگار کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے لا مرحبا، یعنی اس طرح انگریزی میں کہتا ہے نا، یو آر ناٹ ویلکم، ٹھیک ہے، تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے مغبوض ہے، یعنی مجھے تم سے بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو مجھے مغبوض ہے زمین پر چلنے والوں میں سے، آج پتہ چل جائے گا۔ تو چاروں طرف سے زمین مل جاتی ہے اور اس کی ہڈیاں پسلیاں پس جاتی ہیں، اور 70 زہریلے سانپ ازدہے اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، ہر ایک سانپ ایسا زہریلا ہوگا کہ اگر وہ زمین میں پھونک مار دے تو ساری دنیا ختم ہو جائے اور زمین سے کوئی شے نہ اگے۔ یہ عذاب کافر کو یا گناہگار مسلمان کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث روضۃ یہ زیادہ طالبین کے اندر نقل کی ہے، اس میں صرف اس حدیث کا آخری والا جملہ منقول ہے۔ تو یہ اس کی مکمل حدیث تھی۔ اب اس کی تشریح اور لغات پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ القبر یہ جمع ہے قبور کی آتی ہے، یعنی قبر کی جمع قبور آتی ہے، جس جگہ آدمی کو دفن کیا جائے تو اس کو اس کی قبر کہا جاتا ہے۔ قبرہ یقبرو یا قبرہ یقبرو، یہ دونوں عربی زبان کے اندر بابوں سے آتا ہے لفظ، قبرن اس کا مصدر ہے، یعنی قبرہ کا مطلب اس کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے، قبرہ کا مطلب بلکہ وہ ایک شخص دفن ہوا، یہ ہوگا قبرہ کا مفہوم۔ یقبرو یہ اس کا مضارع کا ٹینس ہو گیا۔ قال تعالی حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، اس کی تفسیر ہم تفسیر کی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ روضۃم بمانی باغ، جمع اس کی روضن آتی ہے یا ریاضن آتی ہے یا روضاتن آتی ہے، تو روضہ کی تینوں جمع آتی ہیں، ریاض جو ہے یہ زیادہ مشہور جمع ہے، جیسے کہ یہاں اس حدیث میں بھی استعمال ہوا، اور ریاض الجنہ کہ جنت کے باغ، روضۃ من ریاض الجنہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اصل میں نا وہ جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر جو جگہ ہے تو وہ بھی روضہ ہے، لیکن وہ مشہور ہو گیا ریاض الجنہ کے نام سے، جمع کے صیغے کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا، لیکن وہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے اندر جو جگہ ہے، تو روضہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے اور ریاض جمع کا صیغہ ہے۔ حفرۃ بمانی گڑھا، اس کی جمع حفرن آتی ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ قبر کو جنت کا باغ بنانے اور جہنم بنانے میں صرف انسان کے اعمال کو دخل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں ساتھ نہ دے گی، جیسے کہ منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازے کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو کہا، یعنی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی جنازے میں شریک تھے، تو جب وہاں پہنچے ہوں گے، جو کہ جنت البقیع کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے، تو وہاں پر انہوں نے گویا کہ ایک تصور کی زبان سے یہ بات کری یا خیال کی زبان سے یہ بات فرمائی، یا قبر، کہ اے قبر، اتدری من اللتی جئنا بها الیک، کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ہم تیرے پاس کس کو لے کر کے آئے ہیں، ہم تیری طرف کس کو لے کر کے آئے ہیں، ہاذہ بنت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حاضہی زوجت علی المرتضی، یہ علی مرتضی کی بیوی ہیں، حاضہی ام الحسنین، اور یہ حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ یعنی انہوں نے تصور کی نگاہ سے یہ بات کری، تصور کی زبان سے یہ بات کہی۔ تو قبر سے آواز آئی، اب یہ آواز جو ہے وہ انہوں نے سنی یا ان کے ساتھ رہنے جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنی۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کبھی معاملہ فرما دیتے ہیں کہ ایک یعنی روحانی آواز آتی ہے اور لوگوں کو سنائی بھی دے دیتی ہے، جس کا کہ بظاہر جو ہے وہ کوئی یعنی آواز کو نکالنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اب یہ آواز آئی گویا کہ قبر کی طرف سے آئی کہ یا ابا ذر، کہ اے ابو ذر، ما انا موضع حسب ولا نصب، کہ میں حسب اور نصب کی جگہ نہیں ہوں، کہ تم مجھے حسب نصب کا واسطہ دے رہے ہو کہ جی ان کی بیٹی ہیں اور ان کی بیوی ہیں اور ان کی ماں ہیں۔ انما انا موضع عمل صالح، میں تو عمل صالح کی جگہ ہوں۔ فلا ینجو الا من کثر خیرہ وسلم قلبہ وخالص عملہ، تو میرے یہاں کوئی نجات نہیں پاتا، لا ینجو کا مطلب کوئی نجات نہیں پاتا سوائے جس نے کثرت کے ساتھ خیر کو جمع کیا ہو، یعنی خیر کے اعمال کیے ہوں جس نے کثرت کے ساتھ۔ وسلم قلبہ، اور جو سالم قلب، یعنی بیمار قلب نہیں بلکہ قلب سلیم لے کر کے آیا ہو۔ وخالص عملہ، اور جس کے اعمال خالص ہوں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی جزا کے لیے جس نے اعمال کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کثرت اعمال بھی اور اعمال کے اندر اخلاص بھی، اور ساتھ ساتھ دل بھی جو ہے وہ سالم ہونا چاہیے۔ دل کے سلیم ہونے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی ایک ہی مقصد ہے ان تینوں باتوں کا، لیکن ہر چیز کو گویا کہ ایمفیسائز کر دیا کہ ایسے ایسی جو جس شخص کی کیفیات ہوتی ہیں نا، تو وہ میرے پاس آ کر کے کامیاب ہوتا ہے، حسب نصب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان اعمال دنیا سے اچھے کر کے ساتھ لے گیا ہے، تو اب اس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کچھ حدیثوں سے کھڑکیوں کے الفاظ پتہ لگتے ہیں کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بخلاف اگر فاسق اور فاجر آدمی تھا، تو اس کے لیے جہنم کے دو تختے بچھا دیے جاتے ہیں، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لٹانے کے لیے جہنم سے تختے لائے جاتے ہیں جو کہ اس کے نیچے بچھا دیے جاتے ہیں۔ قبر کو جنت کا باغ بنانے اور جہنم کا گڑھا بننے سے بچانے کے لیے آسان طریقہ، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقی گزرے ہیں، انڈیا ہندوستان کے رہنے والے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ قبر چار اعمال سے جنت کا ٹکڑا بنتی ہے، نماز کی پابندی سے، صدقے سے، اور قرآن کی تلاوت سے۔ ٹھیک ہے، اب صدقے کے اندر ساری نیکیاں آ گئیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، لباس کی ضرورت ہو یا کسی اور قسم کی ضرورت ہو، یہ ساری چیزیں صدقے میں آ جاتی ہیں۔ اور جو عبادات کے کام ہیں ان میں ایک تو نماز سب سے پہلے، جو کہ بنیادی عبادت ہے، اور اس کے بعد قرآن کی کثرت سے تلاوت، تو یہ سب جو اعمال ہیں وہ قبر کے اندر انسان کو کام آتے ہیں۔ تسبیحات کی کثرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو بیان کرتے ہیں وہ سب تسبیحات کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو اس کی کثرت سے۔ اور چار اعمال سے قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، ایک جھوٹ بولنے سے، تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ خیانت کرنے سے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو امانتیں عطا فرمائی ہیں، تو اگر ان امانتوں میں خیانت کرے گا تو اس کا عذاب بھی جو ہے وہ قبر کے عذابوں میں، یعنی قبر کے عذاب کے بنیادی وجوہات میں سے ایک خیانت کرنا بھی ہے۔ چغل خوری سے، یعنی لگائی بجھائی کرانا جس کو کہتے ہیں، کرنا کہ کسی کے پاس جا کے دوسرے کے بارے میں کچھ بات بتائی جس سے کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کچھ نفرت پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے پاس واپس گیا اور اس پہلے شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کری کہ اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، تاکہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، سچی بات، جھوٹی بات، جیسی بھی ہو، لیکن لڑائی کروانے کی نیت سے جو ایک دوسرے کو جا کر کے اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو اس کو چغل خوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غیبت اور چغل خوری میں فرق ہے. ہم نے باقاعدہ اس فرق کو ڈسکس بھی کیا ہے جب ہم نے غیبت والی حدیث پڑھی تھی اسی کتاب سے. اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے کہ یعنی اپنے لباس کو پیشاب کی چھینٹوں سے انسان نہیں بچاتا تو اس کے یعنی جب فارغ ہو رہا ہے باتھ روم میں یا بیت الخلاء میں جا کے تو اس کے چھینٹے سے جو ہے نا وہ اپنے لباس کو نہیں بچاتا ہے. یا یہ کہ اس طریقے سے اس کو رکھتا ہے کہ اگر زمین پر پیشاب کے قطرے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کا کپڑا جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, یعنی مل جاتا ہے. تو اس کا احتیاط جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں نا نہیں ہوتی ہے, حتیٰ کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور باقی چیزیں بڑی دینداری کی ہوتی بھی ہیں لیکن باتھ روم کے آداب نہیں آتے. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں چونکہ بڑوں کو بھی نہیں آتی تو پھر بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. تو اس طرح سے نا کپڑوں کا پاک ہونا جو ہے یہ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز جو ہے باقاعدہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ استنزح البول, کہ پیشاب سے بچو کیونکہ یہی جو ہے نا قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, یا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا. ایک مجھے یاد ہے مسجد امریکہ میں جہاں رہتا تھا میں شکاگو میں, تو وہاں پر انہوں نے ایک بلڈنگ وغیرہ خرید کر کے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا ہوا تھا. تو اس بلڈنگ کی جو ٹوائلٹس ہیں نا اس کے اندر, تو وہ ظاہر ہے وہ یعنی پری مسجد دور کے ٹوائلٹس تھے. تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ویسٹرن کنٹریز میں نان مسلم کنٹریز میں جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں تو ان کے جو دروازے ہوتے ہیں نا وہ یہ لوگ ایٹ لیسٹ مینس ٹوائلٹ میں تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ زمین سے نا اٹھا کے بناتے ہیں, تو نیچے سے جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور دروازہ جو ہوتا ہے وہ گویا کہ درمیانی ہائٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے سے آپ کو گویا کہ اندر جو اگر بندہ موجود ہو نا تو اس کے پیر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ ایسے ہی میں ویٹ کر رہا تھا, بھائی اندر کوئی تھا ٹوائلٹ میں تو میں ویٹ کر رہا تھا کہ کھلے گا تو پھر یوز کرنا ہے. تو عجیب بات دیکھی کہ اندر ایک عرب لڑکا تھا, مسجد کا ٹوائلٹ تھا وہ. ٹھیک ہے, وہ عرب لڑکا جو ہے تو بعد میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ کون تھا, تو اس نے جو اپنا جو بھی پہنا ہوا تھا شلوار یا جس قسم کی بھی چیز پہنا ہوا تھا اس نے جو اتارا نا تو اس نے اتار کے زمین پہ یعنی اپنے پیروں پہ چھوڑ دیا اس کو, اور وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کا کپڑا. اور ظاہر ہے وہ چونکہ نیچے جو ہے وہ ڈور نہیں تھا تو وہ نظر آ رہا تھا صاف. تو مجھے اتنی کراہیت ہوئی کیونکہ وہاں اسپیشلی جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں اور یہ مسجد کا ٹوائلٹ جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹ میں ہی شمار ہوتا ہے نا, تو زمین کے اوپر تو نہ جانے کیا کیا نجاست پڑی ہوئی ہوتی, تو اب اپنے کپڑوں کا احساس ہی نہیں کہ جی ان کو بچانا ہے ان نجاستوں سے. ٹھیک ہے, تو زمین پہ چھوڑ دیا کپڑے کو, اب اس کے تو اوپر جو بھی چیز لگے ہو کیئرس. ٹھیک ہے, اب وہی کپڑا پہن کر کے جو ہے وہ مسجد کے اندر واپس آئے گا, کیونکہ مسجد آیا تو کچھ نہ کچھ تو پڑے گا نا مسجد میں آ کر کے. تو اس طریقے سے نا ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ بد احتیاطی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو یعنی باتھ روم کے اندر چپل کا استعمال نہیں کرتے, ننگے پیر باتھ روم کے اندر جا رہے ہیں تو باتھ روم تو نجاست کی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں پر تو نجاست کو آپ کو ایزیوم کرنا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ پاک نہیں ہے باتھ روم کی زمین. تو وہاں پر اگر آپ ننگے پیر جائیں گے تو وہ آپ کے پیر کے اندر کوئی چیز لگے گی. اب جب آپ وضو وغیرہ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے اگر اسی زمین کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا تو وہاں پہ نجاست جو ہے وہ آپ کے گیلے پیر میں لگ جائے گی. اب جب آپ گیلے پیر سے باہر واپس آئیں گے تو پورا جو آپ جہاں جہاں بھی چل رہے ہیں اپنے گیلے پیر سے تو وہ ساری نجاست جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اب آپ بستر پر آ رہے ہیں یا اب آپ کارپیٹ پہ جا رہے ہیں یا جانماز پر جا رہے ہیں تو جانماز بھی آپ کی گندی ہو رہی ہے اس سے. تو اس طریقے سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا ہمارے یہاں احساس نہیں ہے, اور ہم بچوں کو بھی نہیں سکھاتے اسی طریقے سے. بچوں کا تو اور بھی زیادہ معاملہ خراب, ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی جو مرضی آئے کرو, تو وہ نجاست جو ہے وہ پورے گھر میں پھیلاتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں یا ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ بھوتوں کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جنوں کا اثر کتنے گھروں کے اندر ہے آج کل. ٹھیک ہے, تو بھائی نجاست گھر کے اندر جب عام ہوگی تو نجس جگہ کے اوپر تو جی جن آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب جن آئیں گے تو اس کے بعد پھر رحمت تو کم ہو جائے گی نا یا ختم ہو جائے گی پھر وہاں سے, اسی وجہ سے لڑائیاں بھی خوب ہوتی ہیں گھروں کے اندر. خیانت پر تھوڑی تفصیل بتا دیجیے, کون سی امانتیں. اچھا جی, سوال تو آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کیا ہے, تو ارادہ بھی تھا لیکن آگے بڑھ گیا تھا، اللہ نے آپ سے سوال کروا دیا. تو خیانت جو ہے وہ ہر قسم کی امانت میں ہو سکتی ہے، اور امانت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس امانت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے سب سے بڑی امانت وہی ہے، ٹھیک ہے. اب زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے. اس وقت کے اندر اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے یا جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو وہ نہیں کریں گے بلکہ کچھ اور کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ وقت کی خیانت ہو، وقت کی امانت میں خیانت. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ امانت ہے. تو اس جسم کو اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو یہ جسم میں خیانت ہو. اسی طرح جو مال اللہ نے عطا فرمایا، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، تو یہ اللہ کی امانت ہے. اگر اس مال کو حرام میں خرچ کریں گے تو یہ مال میں خیانت ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جیسے چاہیں. پراپرٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے جائیداد جس کو کہتے ہیں اساس. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے باقاعدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جی ہماری نئی نسل یا ہماری اولاد جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہے. اثاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اثاثہ کو عربی لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اثاثے کا لفظ فرنیچر کے لیے استعمال کرتے ہیں، رائٹ. فرنیچر گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں یہ اثاث ہے یا یہ اثاثہ ہے، ٹھیک ہے. تو اثاثے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے، جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو اٹھا کر کے فروخت کر دیتے ہیں یا اس کو اٹھا کر کے گاربیج میں پھینک دیتے ہیں، پھر کوئی اور نئی چیز لے کر کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے اثاثہ، ٹھیک ہے. اس اثاثے میں کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے فرنیچر کے ساتھ کیا کیا، کیوں کیا، آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا، اپنے گھر کے اندر کہاں رکھا. یہ اثاثے کے ساتھ کوئی آپ سے کوشچننگ نہیں کر سکتا. تو اگر ہم اپنی اولاد کو بھی اثاثہ ہی سمجھتے ہیں، جیسے کہ واقعی ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر امانت کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا نا. امانت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ غیر کی ہوتی ہے اور ہمارے پاس وہ ٹیمپرریلی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے، یہ ہوتی ہے امانت. تو اولاد ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. تو ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں اس کی تربیت کر سکتے، اپنی مرضی سے اس کو تعلیم نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی رضا کے خلاف اس کو تربیت اور تعلیم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اگر دے رہے ہیں تو ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم خائن بن رہے ہیں اس امانت کے اندر، ٹھیک ہے. تو جسم امانت، مال امانت، وقت امانت، اولاد امانت. اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو مینٹل پاور دی ہے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو، جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں استعمال کر سکتے، اگر کر رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں. تو دس از دیٹ سیریس، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کہ ہم تو خیانت نہیں کرتے لوگوں کی امانت میں، ٹھیک ہے. ہم لوگوں کی امانت میں نہ کرتے ہوں اگر، بے شک اللہ کی امانت میں تو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جہنم کا عذاب ہوگا یا قبر کا عذاب ہوگا اگر اس طریقے سے خیانت کرتے پھریں گے. ہمیں چاہیے کہ خیانت کے گناہ سے بھی توبہ کریں، ٹھیک ہے. باقی سارے گناہوں سے اگر توبہ کر رہے ہیں تو کم از کم خیانت کے گناہ سے بھی توبہ کریں. آج کل ٹوائلٹس اور باتھ رومس ایک ہوتے ہیں، تو کیا باتھ روم نہانے کا ایریا کبھی ایریا بھی نجس ہوگا؟ نہیں، نہانے کا ایریا میں یوزلی ہوتا ہے کہ یا تو وہ کوئی باتھ ٹب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ کوئی ایسا یعنی باتھنگ ایریا ہوتا ہے جو کہ ماربل وغیرہ کا بنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نا پانی جو ہے وہ مسلسل بہتا ہے، یعنی جب آپ نہاتے ہیں تو پانی اس کے اوپر بہتا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی پانی بہا کر کے آپ اس کے اوپر سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہوئے نا، آپ ٹوائلٹ کے ایریے میں رہتے ہیں، آپ نہانے والے ایریے میں جاتے نہیں، ٹھیک ہے. یوزلی یعنی نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جو نجس ایریا ایزیوم کرنا ہے آپ نے، وہ ہے کہ آپ جب باتھ روم میں انٹر ہو رہے ہیں، وہاں سے لے کر کے جو کموڈ کا یا جو بھی اگر انڈین ٹوائلٹ ہے تو اس کا جو ایریا، اس کے اراؤنڈ ایریا جہاں پر کہ آپ خالی اس وقت موو اراؤنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فارغ ہونے کے وقت، تو اس ایریا کو کنسیڈر کریں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ نجاست جو ہے نا وہ گری ہوگی کسی نہ کسی صورت کے اندر، ہے, تو وہاں پر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, چھینٹے زمین پر پڑ کر کے آپ کے اوپر نہ پڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے, بچوں کو جب واش روم لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے اندر احتیاط کرنا کہ جی بچوں کے کپڑے بھی گندے نہ ہوں, اور اپنے کپڑوں کو بھی جو ہے وہ سمیٹ کر کے رکھنا اس طریقے سے کہ بچوں کو دھلانے میں جو ہے وہ کہیں اپنے کپڑے جو ہیں وہ نجاست کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ ساری احتیاط جو ہے وہ باتھ روم میں کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ظاہری پاکی ہے نا, ظاہری پاکی ناپاکی جو ہے اس کا روحانی پاکی ناپاکی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے جو حضرات آپ میں سے ہماری جو ذکر مجلس ہوتی ہے تو اس میں آج کل ہم نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت حاصل کرنے کے جو ذرائع پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا اعمال کرنے چاہیے جس سے کہ ہماری نسبت اللہ سے مضبوط ہوتی ہے, تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا مشائخ نے لکھی, وضو پر مداومت. وضو, ٹھیک ہے, ظاہری پاکی. وضو کیسے ہوتی ہے, کس سے ہوتی ہے, ظاہری پاکی. ٹھیک ہے, باقی جو دل کی پاکی ہے وہ تو بعد میں آئے گی. سب سے پہلا سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے وہ ظاہری پاکی کا خیال کرنا ہے, کیونکہ وضو جو ہے وہ ظاہری پاکی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر ظاہری پاکی ہی خراب ہے تو پھر باطنی پاکی تک نوبت ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, کوئی اور سوال یا کمنٹ اس حدیث کے مضمون کے بارے میں, آگے چلے ورنہ فرماتے ہیں. اچھا اچھا, یہ ہو گیا ماشاء اللہ الجملۃ الاسمیہ والا ٹاپک مکمل. ٹھیک ہے, کیونکہ اس حدیث اس بک کو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے گرامیٹیکلی آرگنائز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں جو جملہ خبریہ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جملہ اسمیہ, دوسرے جملہ دوسرے جملہ فعلیہ. یعنی وہ جملے جو اسم سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, اور جو فیل سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں, وربل سینٹنسز. تو ابھی ہم نے جملہ اسمیہ ختم کیا, مختلف قسم کے جملہ اسمیہ اس میں ہم نے یعنی ڈسکس کیے ہیں. آخری والے وہ تھے جو کہ انما سے شروع ہوئے تھے, لیکن انما تو ایک حرف ہوتا ہے, تو اس کے بعد القبر جو ہے وہ اسم تھا, تو اس وجہ سے یہ حدیث بھی جملہ اسمیہ میں شامل تھی جو ابھی ہم نے پڑھی. اب شروع ہو رہا ہے دوسرا چیپٹر اس بک کا, الجملۃ الفعلیہ. ٹھیک ہے, یہی لکھ رہے ہیں روضۃ الطالبین کے اندر بھی کہ اب مصنف یہاں سے ایسی احادیث کو لائیں گے جن کے شروع میں فعل ہوگا. پہلی کا ٹائٹل ہے کبھی کبھار فقر یا فقر کفر کا سبب بن جاتا ہے. قادل فقر ان یکون کفرن, کہ قریب ہے کہ محتاجی کفر کا سبب بن جائے. لغات میں قادہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ افعال مقاربہ میں سے, ٹھیک ہے, خاص قسم کے فعل ہوتے ہیں جو کہ نحو والے انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. قریب ہے, مقاربہ کا مطلب ہے قریب, قربت, جو ایسے ورڈز ہوتے ہیں خاص قسم کے جو کہ کسی چیز کو کسی چیز سے قریب بتاتے ہیں, تو ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں. تو قادہ ان میں سے ایک ہے. یہ مثل کانا فعل ناقص کے عمل کرتا ہے, جیسے کانا کا فعل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے قادہ بھی اس جیسا ہی ہے, مگر اس کی فعل, اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے. قال تعالی وما کادوا یفعلون. ٹھیک ہے, تو یہ تو جب افعال مقاربہ پڑھائیں گے تو اس وقت یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی خبر کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال الفقر محتاجی اور مفلسی. فقرا یفقرو, کرما یکرمو باب سے یہ آتا ہے فقرا یفقرو. فقارتن اس کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوگا محتاج ہونا, اور اس کی جمع فقراء آتی ہے. ٹھیک ہے, تو فقیر کی جمع فقراء آتی ہے, فقیر کی جمع. قال تعالی انما الصدقات للفقراء, سوائے اس کے نہیں کہ صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں. فقراء کا جو لفظ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پہ استعمال کیا ہے, جیسے کہ یا ایها الناس کیا ہے وہ, انتم الفقراء الى الله, کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقیر ہو. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ اللہ غنی و انتم فقراء. اس طرح کی دوسری بھی ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس محتاجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ غنی ہے, اللہ does not need anyone, لیکن انتم الفقراء, تم فقیر ہو, اور فقیر کیا ہوتا ہے, محتاج. جو کہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جبھی تو ابھی جیسے امانت کی بات ہوئی ہے، تو ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ساری امانت ہیں، وہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ اگر ہماری اپنی ہوتی تو ہم فقیر نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے؟ ہماری اپنی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم فقیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں قرآن کے اندر کہ بھائی اللہ غنی ہے، تم غنی نہیں ہو، تم تو فقیر ہو۔ جبھی ہمارے مشائخ جو ہیں وہ فقیر کے لفظ کو اپنے لیے پسند فرماتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ہمارے شیخ جو ہیں وہ اپنے نام سے پہلے فقیر لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے فقیر کا لفظ پسند کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہم تو بالکل ہی محتاج ہیں، اس وجہ سے ہم نے اپنا ٹائٹل فقیر۔ جیسے کہ شاعر ہوتا ہے نا، وہ اپنا کوئی تخلص پسند کرتا ہے کہ میرا تخلص ہے مرزا غالب، رائٹ؟ اصل میں نام تو ان کا تھا اسد اللہ خان، ٹھیک ہے، لیکن غالب ان کا تخلص تھا جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا۔ اسی طرح سے مشاعر بھی اپنے لیے فقیر کا لفظ پسند کر لیتے ہیں۔ کبھی فقیر اور مسکین کے سیم معنی ہے کیا؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اور مسکین کا ایکچولی چند ہی دن پہلے کلاس میں پڑھایا بھی ہے، لیکن مجھے خود ابھی یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی کہ وچ ون واز وچ، کہ فقیر جو ہے وہ یا تو کامل، جو کچھ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس، بالکل ہی خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں، یا اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے نا؟ ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، باقی نہیں ہوتی، اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، شاید یہاں پہ بھی لکھا ہو تو۔ اچھا، آگے چلیں کہ تشریح میں فرماتے ہیں کہ فقر اور افلاس جب انسان پر آتا ہے تو بسا اوقات یہ فقیر فقر سے گھبرا کر کفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کہ فقر کی وجہ سے نظام الہی پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنا امیر بنایا ہے کہ ان کی دولت کی کوئی انتہائی نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے انلمیٹڈ دولت ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ایسے مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، اور مسلمان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کے پاس کیا ہے، اس کا مطلب ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دنیا نہیں دیکھی، کچھ سنا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، مسلمان کے پاس سب کچھ ہے۔ ایسی ایسی دولتیں ہیں مسلمان کے پاس کہ دے کین اون پرائیویٹ، ناٹ جیٹس، پرائیویٹ جیٹس نہیں، پرائیویٹ آئیلینڈس، آئیلینڈ سمجھتے ہیں، جزیرہ۔ ایسے مسلمان ہیں دنیا کے اندر جو پورا اپنا جزیرہ اون کر سکتے ہیں پرسنلی، رائٹ، پورا پورا جزیرہ، اور رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہ جزیروں کو رینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیٹس تو دور کی چیز ہے، رائٹ، پورے پورے ان کے پاس جو ہیں وہ ماشاء اللہ بوئنگ 747 ان کی پرسنل فلیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور گاڑیوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ رولز رائس تو یعنی چھوٹی موٹی سی چیزیں ہیں یہ سب، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں جی بڑی مہنگی چیزیں ہیں یہ سب، نہیں، مسلمان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ کافر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، کس طرح لوٹیں، لوٹ کے ختم نہیں ہو رہا ان کے پاس، اتنے عرصے سے لوٹے چلے جا رہے ہیں پھر بھی ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا، رائٹ، اتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو۔ تو پھر کہتا ہے، یعنی ایسا فقیر جو ہے نا وہ پھر نظام الہی پہ اعتراض کرتا ہے کہ جب ان کو اتنا دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا بھائی، میرے پاس اتنا کم کیوں ہے۔ تو یہ نظام الہی کے بارے میں پھر شیطان اس کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے دست دراز کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی امیدوں کو اور اپنا رازق جو ہے نا پھر بندوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے رزق دیں گے، تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھی ہے اور ان کو رزق کا سبب نہیں سمجھتا بلکہ رزق کے جو ہے نا وہ گویا کہ اصل سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہی مجھے رزق دیں گے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نہ دیا تو میں مر جاؤں گا، میرا کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بندوں کے سامنے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ بھی جائے تو بھی جو ہے وہ ان کو سبب ہی سمجھنا چاہیے کہ بھئی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے واسطے سے مجھے مل رہا ہے خالی، لیکن شیطان پھر ایسے معاملات میں نا اس کو پھر ایسی چیزیں بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اور پھر وہ بندوں کو ہی جو ہے نا وہ اپنے رزق کا سبب یعنی اصل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اکثر اللہ کو نہ ماننے والے بھی تو مالدار ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ کفر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی کافروں کے پاس اتنا مال پیسہ کیوں ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو ان کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے خیالات پہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ گویا کہ اس دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگر کرسچنز جو ہیں وہ زیادہ امیر ہیں تو کرسچینٹی صحیح مذہب ہوگا، صحیح دین جو ہے وہ کرسچینٹی ہی ہوگا. یہ یہودیوں کے پاس زیادہ دنیا کی دولتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت جو ہے نا یہ صحیح دین ہوگا. تو اس طرح کے خفیہ خیالات اس کے پاس اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ خود کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فقر و افلاس میں مسلمان کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس امتحان میں وہ اللہ کی طرف نگاہ جمائے رکھے اور غیر اللہ کی بجائے اللہ ہی سے مانگتا رہے. تو یہی فقر و افلاس اس کے لیے ایمان کی پختگی اور ترقی درجات کا باعث ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ کام کرتا اپنے فقر و افلاس کے اندر تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کم پر راضی ہو گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی ضروریات کے لیے اس کو اتنا زیادہ نہیں دیا، تو اس پر بھی وہ اللہ سے راضی ہے، تو اللہ اس بندے سے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ اس فقر میں اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اسی فقر پر اگر وہ صبر کر لے تو ہر روز ایک شہید کا ثواب بھی پاتا رہتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں فقر اگرچہ مشقت ہے مگر آخرت کے اعتبار سے مسرت اور خوشی کا سبب ہوگا، اور یہی فقر اس کو غنی سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کروائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جنت میں غنی بھی داخل ہوں گے، ایسا نہیں کہ غنی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور فقیر جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن غنی 500 برس بعد کیوں داخل ہوں گے؟ کیونکہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کی اکاؤنٹنگ بھی تو کرنی ہے نا، تو اکاؤنٹنگ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس دن کے 500 سال جو ہے نا وہ غنی کو اندازن یا تقریباً 500 سال لگ جائیں گے اپنے مال و دولت کا حساب دینے میں. بالآخر جنت میں تو وہ بھی داخل ہوگا، لیکن یہ پہلے داخل ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں حساب دینے کے لیے. خلاصہ یہ ہوا کہ انسان پر فقر آئے تو امتحان سمجھ کر خوشی سے برداشت کر لے، اور سمجھ لے کہ یہ امتحان چند دنوں کا ہے، پھر راحت ہی راحت ہوگی. جیسے یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، تو اگر ساری زندگی میں نے فقیر رہنا بھی ہے تو یہ زندگی تو ہے ہی مختصر، تو مختصر زندگی میں تو کٹ ہی جانا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مختصر زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فقر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکثر لوگوں کو نہیں بھی دیا ہوتا، چند دن فقر کے ہوتے ہیں یا چند سال ہوتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راحت عطا فرما دیتے ہیں اسی دنیا کی مختصر زندگی کے اندر ہی. تو اس طریقے سے سوچے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس طرح ہر مصیبت کے لیے اجر ہے جس طرح بیماری ہوتی ہے. جی بالکل، بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ صحت جو ہماری ضرورت ہے وہ ہم سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لینے کے اوپر بھی جب انسان صبر کرتا ہے تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو جو اجر دیتے ہیں نا وہ بغیر حساب کے دیتے ہیں. بغیر حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے یہاں کوئی حساب کتاب لکھنا کوئی مشکل ہو جاتا ہے یا اس کا حساب کتاب ہو نہیں رہا ہوتا. حساب کتاب بے شک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بغیر حساب کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کا حساب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. اب ہاں، تو یہ بیماری وغیرہ سچ قسم کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ فقر اور غنا، ٹھیک ہے، یہ چاہے وہ بیماری اور مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو. ہاں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر آ تو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی اب وہ توبہ کر نہیں سکتا. بھائی گناہوں کی وجہ سے آ گئی، بیکاز یہ بات بھی کنفرمڈ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے نا, اس مصیبت کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر کے ہمارے گناہ سے مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, عوام الناس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عوام الناس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو بھی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اس کا سرا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں گناہوں سے جا کے جوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو یہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گناہ کا کی سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن اس درجے سے نیچے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جب یہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی, تو اب اس مصیبت آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی اب آپ کے سامنے توبہ کے دروازے بند ہو گئے, اب آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی, جب یہ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے توبہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر پھر صبر والا ایٹیٹیوڈ اپنائیں. ٹھیک ہے, یعنی پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صبر والا ایٹیٹیوڈ اپنائیں. تو اب یہ جو صبر کر رہے ہیں, توبہ کے ساتھ جو صبر ہوتا ہے یا توبہ کے بعد جو صبر ہوتا ہے, یہ صبر جو ہے یہ اس کو بے حساب اجر ملنے کا باعث بن جائے گا. ٹھیک ہے, بے حساب اجر ملنے کا یہ صبر باعث بن جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے بات؟ اچھا, تو کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو فقر کی حالت ہوتی ہے نا, تو اس فقر کی حالت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی غفلت سے باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جب انسان غنی ہو جاتا ہے, بہت ساری اس کے پاس مال و دولت کے اسباب آ جاتے ہیں, تو ان اسباب کے اندر نا انسان کے گم ہو جانے کے, ٹھیک ہے, چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسباب میں گم ہو جانے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ سب چانس کی بیسس پر ہے. غربت میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اس لیے کہ اسباب اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں جن کے اندر وہ گم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پروبیبلٹی چانس بڑھ جاتا ہے, جبکہ امارت کے اندر گم ہو جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چانس ہے, پروبیبلٹی. ٹھیک ہے, بڑھ جاتی ہے اس طرف اس کی اور دوسری طرف اس کی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو ہمارے اکابرین ہیں نا, وہ اکابرین جو ہیں وہ دنیا کی مال و دولت کے آنے کو جو ہے وہ بہت زیادہ ویلکم نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ سنا ہی ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا دروازہ کھل گیا, ٹھیک ہے نا, جگہ جگہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت کر کے مال غنیمت مدینہ منورہ میں بھیجنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, بیکاز ایک حصہ جو ہے وہ مال غنیمت کا وہ خلیفہ کے پاس جاتا ہے, بیت المال میں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, سارا جو ہے وہ سپاہیوں میں نہیں بڑھ جاتا بلکہ مال غنیمت کے اندر بھی جاتا ہے. تو اتنا جب مال آنا شروع ہو گیا نا, تو اس کو دیکھ کر کے عام جو یعنی اس وقت کے جو جونیئر صحابہ کہلائیں گے وہ تو خوش ہو رہے تھے, بہت خوش ہو رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو سینئر موسٹ صحابی تھے نا اس زمانے کے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے, رونا شروع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ جب دولت آتی ہے, اسباب آتے ہیں, تو غفلت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے آج کے دور میں بھی جو اس درجے کے اکابرین ہیں, ٹھیک ہے, جن کی نگاہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے, ایسی سوچ عطا فرمائی ہے, تو وہ یعنی ایسے سوچتے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے, لیکن جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو بند نہیں کیا کہ بھائی مال غنیمت نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, ہم جو ہے وہ پیسے کو جو ہے وہ واپس بھیج دیں گے, ہم اپنے پاس آنے نہیں دیں گے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری, ایسا ہو ہی نہیں, یہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, پریشان ضرور ہوئے, فکر مند ضرور ہوئے, لیکن روکا نہیں اس سلسلے کو, کیونکہ یہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل پڑا ہے. ٹھیک ہے نا, اب میں اللہ کے اس نظام کو روکنے والا نہیں بن سکتا. بالکل اسی طریقے سے آج کے دور کے بھی اکابرین جو ہیں وہ فکر مند ضرور ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو روکتے نہیں ہیں, اور نہ جو ہے وہ یعنی اس یعنی نا کوئی زبردستی کر کے نا کسی طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ سیبوٹاج کر دیں. فار ایگزامپل, ہمارے ملک میں ان جنرل سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے, ٹھیک ہے نا. اب کل کو اگر بہت سارے جی تیل کے کنویں نکل آئے, ٹھیک ہے, بہت سارا جو ہے وہ زیر زمین تیل گیس اور اس کے ذخائر نکل آئے, تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کتنا بھی کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ جو کرپشن والے جو لوگ ہوتے ہیں, کتنا بھی کھائیں گے, جیسے کہ کھائی رہے ہیں پچھلے 70 سال سے, لیکن پھر بھی بچتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو خزانے ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ کھا کھا کے ختم نہیں ہوتے, رائٹ. تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی اگر نکل آئے تو کتنا ہی کھائیں گے اگر کرپشن والا سلسلہ چلتا رہا, لیکن پھر بھی اتنا بچے گا, اتنا بچے گا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اچھا خاصا امیر ہو جائے گا. اور جب اچھا خاصا امیر ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے غفلت کے چانسز جو ہیں وہ آج کے مقابلے میں بھی زیادہ بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں نہ سوچتا ہو, اپنی لاجک سے سوچتا ہو, تو اس کی لاجک اس کو کیا کہے گی کہ بھائی کسی طریقے سے اس سلسلے کو روکو, اس سلسلے کو روکو کہ نہ جو ہے وہ تیل اور گیس کے ذخائر نکلیں اور نہ جو ہے وہ یہ نوبت ہے. لیکن علماء مشائخ جو کہ دین کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی چھوٹی سی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھتے بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہیں, تو وہ اس سلسلے کو روکیں گے نہیں. ہاں البتہ اتنا ضرور کہیں گے یا اتنا ضرور کریں گے کہ بھائی دولت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان پہ محنت کر لو, اپنے ایمان پر محنت کر لو. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا تو یہ دولت تمہیں ایمان نہیں کر سکے گی, یہ اسباب تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لو. یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی یہ اگر دولت جو ہے یہ سانپ کی مانند ہے تو تم سپیرے والا علم حاصل کر لو, سپیرے والے جو ہے نا ہنر کو تم سیکھ لو. جب تم سپیرے والا ہنر سیکھ جاؤ گے تو سانپ تمہیں نہیں ڈس سکے گا, بیکاز سپیرا سانپ کے ساتھ کھیلتا ہے لیکن سانپ اس کو نہیں ڈس سکتا, ٹھیک ہے نا. تو سانپ کو ہینڈل کرنا سیکھ لو, یہ نہیں کہ تم اس کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرو بلکہ اس کو ہینڈل کرنا سیکھ لو. جب ہینڈل کرنا سیکھ لو گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہی جو ہے نا وہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ تم نعمتوں پر شکر کرنا سیکھ لو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سیکھ لو, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی ہی نعمتیں آئیں, جیسا کہ صحابہ کرام کے اندر کتنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت امیر آدمی تھے, اور سب سے بہترین صحابی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں, اور بھی بہت سارے صحابہ تھے کہ جن کے پاس کتنی نعمتیں تھیں. انبیاء علیہ السلام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر, پھر اس کے بعد بادشاہ, پھر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت کے, حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی, نہ کبھی ملے گی, رائٹ. تو یہ سب بادشاہ تھے لیکن بادشاہت کے اندر بھی انہوں نے اپنے رب سے غفلت نہیں برتی, ٹھیک ہے. تو آج بھی دیکھ لیں کہ ہم تو بلکہ آج کے دور کے اندر تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ذرا اچھے تھوڑے سے اسٹیبل ہیں فائنینشلی, بہت زیادہ امیر نہیں, فائنینشلی اسٹیبل اور ایک اچھی سورٹ آف زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ زیادہ دین کی طرف نظر آتے ہیں. اور جا کر کے اپنے شہروں کے اندر, اپنے ملک کے اندر جہاں پر غربت و افلاس جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی بری طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں, بے شک پیسہ ہے بھی لیکن اس پیسے کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ, یعنی الحمدللہ پاکستان کے اندر ویسی غربت نظر نہیں آتی جیسے کہ دنیا کے کچھ اور ملکوں کے اندر نظر آتی, ٹھیک ہے, الحمدللہ بہت بہتری ہے, لیکن پھر بھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پیسہ آتا بھی ہے اور ضائع بھی ہوتا ہے, بہت بری طریقے سے نا اس کو ابیوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ظاہری طور پر غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں اگر آپ جا کر کے دیکھیں نا تو دینداری آپ کو کم نظر آئے گی, گناہ بلکہ زیادہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے اندر جو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ فقیر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جب فقر کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ پھر فقر جو ہے نا گویا کہ اس کے کفر کی طرف مزید بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر کسی کا ایمان نہ بنا ہوا ہو تو اس کے پاس جب دولت آئے گی, مزید دولت آ جائے گی, رائٹ, تو وہ دولت جو ہے وہ اس کو کفر کی طرف دھکیلے گی, رائٹ. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اگر ایمان نہ بناؤ تو پھر کہتے ہیں نا وہ نئے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ نو دولت یہ, رائٹ, پھر وہ اتواری بدل جاتے ہیں, سوچ ہی بدل جاتی ہے,
राइट, हर चीज जो है वो अपनी बुरी लगनी शुरू हो जाती है, दूसरों की अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, जिनके पास उनसे भी ज्यादा दौलत होती है उनकी हर चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो दौलत भी तो कुफर का सबब बन जाती है ना। उसी तरीके से ये जो हदीस है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हमें बताता है कि कुछ लोगों के लिए फ़क्र व फ़ाक़ा जो है वो ईमान से महरूमी का सबब बन जाता है। ठीक है, आजमाइश है या गुनाह की सजा, ये कैसे पता होगा? गुनाह की सजा जो है, देखें अभी तो आपको मैंने जो बताया है वो ये बताया है कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, हमारे लेवल के लोग, तकवा में जो हमारा लेवल जिसको कहते हैं हम जैसे, राइट, तो हमारे हमारे तो सारी मुसीबतें ही गुनाह की सजा होती है, हर मुसीबत हमारे किसी गुनाह की सजा होती है। ठीक है, तो इस वजह से ना हमारे लिए ये गिवन है, ये हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट है कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आए हमने उसको अपने गुनाह की सजा ही समझना है। ये अपनी बात हो रही है, ठीक है ना, मेरे साथ अगर कोई मुसीबत वाला मामला होता है फौरन मैंने ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमीन में से हूं, बेशक मैं ज़ालिमीन में से हूं, राइट, ये है हमारा अपने साथ एटीट्यूड। ठीक है ना, अब जब अपना आपने मसला समझ लिया कि जी हमें अपने बारे में क्या करना है, अपने बारे में हमने 100% गुनाह ही का तसव्वुर रखना है। ठीक है, अब बात ये करें कि जी दूसरे के साथ कभी देखना पड़ जाता है, कभी जरूरत पड़ जाती है, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं दूसरों को जज करना कि जी उसके साथ जो ये मामला हुआ है ये गुनाह की वजह से हो रहा है कि उसकी जो है वो आजमाइश है, वैसे तो हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल जजमेंटल होने की जरूरत ही नहीं, आप अपने काम से काम रखें भी, ठीक है, लेकिन कभी जरूरत अगर पड़ भी गई, ठीक है ना, कुछ आपको कोई और उनके साथ मामला करना था तो उस मामला करने के लिए आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है ना, मामलात में तो देख करके शरीयत हमें सिखाती है, बंदा बंदा देख करके मामला करो, हर एक के साथ ही मामलात करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चेक करना है कि जी उनके साथ क्या मामला हो रहा है, गुनाह की सजा मिल रही है कि जी आजमाइश है, तो इसके लिए फिर हमारे पास मशायख के बताया हुआ एक उसूल है, और वो उसूल ये है कि अगर वो मुसीबत में पड़ा हुआ है लेकिन मुसीबत में उसकी जो दीनदारी है अल्लाह की तरफ रुजू, दीनदारी जाहिरी तौर पर जिसको हम देख सकते हैं खाली, ठीक है ना, दिल का हाल तो हम नहीं बेहतर जानते हैं ना, जाहिरी तौर पर हम किसी बंदे को देख सकते हैं, तो अगर उसकी जाहिरी हालत जो है वो दीनी एतबार से बेहतर हो रही है मुसीबत के हालत में, ठीक है, मुसीबत आने के बाद उसकी जाहिरी हालत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये समझ लें कि ये उसके लिए आजमाइश, ठीक है, और अगर उसकी जाहिरी हालत दीनी एतबार से बदतरी की तरफ जा रही है तो ये समझ लें कि ये उसके गुनाहों की सजा है, और वो इस सजा के मिलने के बाद भी तौबा नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो बेहतर यह है कि उससे आप दूर रहें, उससे अपना मामला ना करें। मामला क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर उसके साथ कोई कारोबारी डीलिंग ना करें, उसके साथ कारोबारी डीलिंग, ठीक है, उसको अपनी बेटी रिश्ते में दे देना, ना दें अपनी बेटी उसको रिश्ते में, ठीक है ना, ये होते हैं उसके यानी उसको जज करने के जेन्युइन रीजंस, ठीक है, कि क्यों हम किसी बंदे को जज करें, ठीक है, तो ये जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप किसी को जज कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में ये हरगिज ना सोचें, अपने बारे में कभी ना सोचें कि जी ये मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आई है मेरे ऊपर मुसीबत, हरगिज नहीं, ठीक है ना, ये कभी भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बारे में यही रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ठीक है ना, ये आदम अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगे, और दूसरी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ठीक है, और तौबा के अंदर लग जाएं, अल्लाह ताला से माफी मांगने के अंदर लग जाएं, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके इस मुसीबत से निकलने की दुआएं मांगें, और उसके बाद फिर जो इल्म वाले होते हैं, तकवा वाले लोग होते हैं, उससे मशवरा करें कि आप गाइड करें कि मैं किस तरीके से अपनी इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूँ, ठीक है ना, ये वो तरीका है जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है। इसके आगे अगली हदीस का टाइटल है कि क़यामत के दिन आदमी इस हाल में उठेगा जिस हाल में मरा था, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैही। तर्जुमा, क़यामत के दिन हर बंदे को इस हाल में उठाया जाएगा जिस हाल में वो मरा है। اچھا ایک چیز اور کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلی حدیث کے ضمن میں کہ ہمارا جو کام ہے نا, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت اور نعمت وغیرہ دی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر نا یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ فقر کے لیول تک پہنچ تو نہیں رہے. ٹھیک ہے, اگر وہ فقر کے لیول تک پہنچ رہے ہیں نا تو ان کے ایمان بچانے کی محنت میں صرف یہ نہیں کہ جی ہم ان کو جا کر کے جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے چلے میں نکالنا شروع کر دیں, رائٹ, یا ان کو جو ہے وہ عالم کورس میں ڈال دیں, یا ان کو جو ہے وہ خانقاہ کے اندر لے آئیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی فائنینشیل امداد, ٹھیک ہے, ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا, ٹھیک ہے, پیسے کے ذریعے سے یا دوسرے اسباب کے ذریعے سے, یہ بھی ہمارا دین سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو صرف یہ نہیں کہ جی ان کو جا کر کے وہ بس زبانی کلامی جو ہے وہ تبلیغ کر کے واپس آ گئے, نہیں, ٹھیک ہے, ان کی اس طریقے سے بھی امداد کرنا, یہ بھی ان کے ایمان کی حفاظت میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ جو حدیث تھی اس کے لغات میں یبعثو کا جو لفظ ہے یہ بعثا یبعثو کا فعل مجھول ہے. ٹھیک ہے, یعنی اٹھایا جائے گا, بعثن دوبارہ زندہ کرنا, بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, اور یہ یعنی اصطلاحی معنی لفظ بعث کا ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھانا, یعنی جو ہماری دوسری زندگی ہوگی اس میں جو اٹھانا ہوتا ہے نا اس کو بعث کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی سے قیامت کو یوم البعث کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے یعنی اٹھائے جانے کا دن. قال تعالی یوم یبعثو حیا, ٹھیک ہے, سورہ مریم کے اندر یہ آیت ہے, جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. تشریح, مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اور اخروی معاملہ اسی کے مطابق ہوگا. یعنی اگر وہ اطاعت و عبادت کی حالت میں مرا تو فرما بردار بندے کی حالت میں اٹھایا جائے گا, اور اگر گناہ اور معصیت کی حالت میں مرا تو نافرمان بندے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی اہم, کتنا اہم پوائنٹ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, اس سے کیا پتہ لگتا ہے, یہ کوئی ذرا کنفیوژن تو بتایا آپ میں سے کوئی, یہ جو ایک جملہ ہم نے پڑھا ہے تو اس کا ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی آپ میں سے اگر کوئی بتایا تو بہت اچھا ہوگا ان شاء اللہ. جی کیا مطلب ہے جملے کا, میرے لیے اپنے اپنے اوپر رکھ کے بات کرنی چاہیے نا, خالی یہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے جی, پڑھے چلے جا رہے ہیں, پڑھے چلے جا رہے ہیں, پڑھے چلے جا رہے ہیں, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا, اس کے ساتھ ایسا ہوگا, آخری وقت تک ایمان کی حفاظت کرنی ہے. نہیں یہاں پہ تو, یہاں پہ تو ایمان کی حفاظت کی بات تو نہیں ہو رہی, وہ تو ٹھیک ہے مطلب کرنی ہے, فورس کرنی ہے, لیکن یہاں کیا بات کر رہے ہیں, یہ بڑے کام کی بات کر رہے ہیں. جی لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے پھنس جائیں گے, عمل بھی کرنا پڑ جائے گا اس کے بعد. کسی کو نہیں آ رہا ذہن میں, ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے, تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, آپ کی بات نہیں کر رہی, جینے سے زیادہ مرنا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے, ہم اس دنیا میں, حضرت جی کا کیا قول ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھی طرح جینے نہیں آئے, اچھی طرح مرنے آئے, لیکن اچھے ماحول سے, ماحول سے جڑ کر رہنا. بھائی سیدھی سی بات ہے, بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں کبھی بھی انوالو نہ ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ گناہ کا کام ہو. ٹھیک ہے, گناہ کے کام کے اندر کبھی بھی ہم انوالو نہ ہوں, گناہ کے مقامات پر کبھی بھی نہ جائیں, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی تماشے دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو تماشے دیکھنے کے لیے بھی ہر جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تماشے جو ہیں وہ زیادہ تر تو حرام ہی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, کوئی وہ اچھے تماشے تو دنیا کے اندر کم ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت وہ جو ٹوریزم کا جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے, فلانے ملک میں بھی جا رہے ہیں, ادھر ملک میں بھی جا رہے ہیں, ادھر ملک میں بھی جا رہے ہیں, اب اس ملک میں جو ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں تو اس ٹوریزم کے اندر تو پھر وہ ان کے اپنے اسٹائل ہوتے ہیں ٹوریزم یعنی تماشوں کے اپنے اپنے اسٹائل ہوتے ہیں, تو وہاں پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, تو کیا وہاں پہ جا کر کے موت نہیں آ سکتی؟ ملک کی بات نہیں کر رہا, ٹوریزم بے شک کریں, ٹھیک ہے نا, فیملی کو گھمانا چاہیے, لے کے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہاں پر جو ایسے تماشوں والی جگہ ہیں جہاں پر کہ میوزک چل رہی ہے اور ڈانسنگ چل رہی ہے اور بے حیائی کی کام چل رہے ہیں, وہاں پہ مت جائیں کم از کم, کیونکہ وہاں پہ موت آ سکتی ہے نا, اس چیز کو دیکھتے ہوئے موت آ سکتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس پارٹی کے اندر, جس پارٹی کے اندر جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں, تو اس پارٹی میں جو آپ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی تو موت آ سکتی ہے نا, تو اگر وہاں پر موت آ گئی تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. گناہ اور معصیت کی حالت میں مرا تو نافرمان بندے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد آتا ہے ایک میرے ساتھ جاب پہ کام کرنے والا تھا, بڑا دیندار ایجپشن تھا, متوا شمار ہوتا تھا, متوا میں شمار ہوتا تھا, خیر ابھی بھی الحمدللہ وہ حیاتی ہے. تو ایک دفعہ مجھے بتانے لگا کہ میں جانا تھا کسی دفتر کے کام سے, تو مجھے اوپر جو ہے وہ دفتر میں جانا تھا, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا ایک ویمنز ایریا ہے, ٹھیک ہے, تو تم جو ہے وہ جب تک ویمنز ایریا میں چلی جاؤ, ٹھیک ہے, اور میں جب تک جو ہے وہ دفتر کا کام کر کے واپس آ جاتا ہوں. تو کہتا ہے کہ میری بیوی جو اندر گئی نا تو وہ تھوڑی دیر میں باہر آ گئی واپس, ٹھیک ہے, اور شاید اس نے پھر اس کو کال کرنا شروع کیا یا باہر ہی جو ہے نا وہ ویٹ کرنے لگی. تو جب یہ واپس آیا نا اپنا کام کر کے, تو اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی میں جب وہاں گئی نا تو وہاں تو کہیں پہ کچھ میوزک چل رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا, کہیں پہ جو ہے وہ اسموکنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ حقہ پیا جا رہا ہے, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس کی بیوی نے سونے کی سیاہی سے لکھنے والی بات کہی, سونے کی سیاہی سے لکھنے والی بات. اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نے یہ کہا کہ I did not want to die here, I did not want to die here, اس وجہ سے میں وہاں سے باہر نکل آئی. ٹھیک ہے, سوچ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری سوچ, ٹھیک ہے نا, کہ اس ماحول سے کیوں باہر نکل آئی؟ کیونکہ میں یہاں پر مرنا نہیں چاہتی, کیا پتا موت کا فرشتہ آ جاتا, اور اگر میں اس ماحول میں ہوتی تو کہیں میرا بھی شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں نہ کر دیا جاتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کی اتنی کراہیت محسوس ہوئی مجھے کہ میں وہاں پر رہ نہ سکی, میں باہر آ گئی, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں ایمان, اس کو کہتے ہیں ایمان. جس طرح ہوتا ہے نا کچھ عورتوں کو, مردوں کو بھی ویسے, رائٹ, آپ سگریٹ کا دھواں برداشت نہیں کر سکتے, جس کمرے میں سگریٹ پی جا رہی ہو آپ اس کمرے سے باہر نکل آتے ہیں, رائٹ. بالکل اسی طریقے سے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا, جس کو اپنی موت کی فکر ہوتی ہے, جس جگہ گناہ چل رہا ہو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے, وہاں پر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے, وہ وہاں پر رہ نہیں سکتا, وہ باہر آ جاتا ہے. اور کس لیے باہر آتا ہے؟ کہ اگر یہاں پر میری موت آ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا, ٹھیک ہے. یہ ہے اس جملے کا مطلب, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پہ کلاس روکتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد السلام علیکم.